بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری فریکوینسیاں بدل گئی ہیں تینوں مجلسوں کی، اور صبح کی نشریات حسب معمول میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6,175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں. نئی فریکوینسیاں دوسری مجلس کی فریکوینسیاں تبدیل ہوئی ہیں. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران. اس کے بعد آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا. آئینۂ صحافت پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا عید نوروز کا خصوصی پروگرام، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. گرد و پیش، جی ہاں سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ہندوستانی کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کیے جانے کے خلاف کانگریس نے اتوار کو پورے ملک میں احتجاج اور ستیہ گرہ کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خط پی ٹی آئی کی پریس ریلیز معلوم ہوتا ہے. حکومت پاکستان نے دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کی تباہی کے لیے افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی تصدیق کی ہے. عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے حوارہ آپریشن کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اور ایران کی واٹر پولو کی قومی ٹیم ایشین چیمپئن شپ مقابلوں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل. ہندوستانی کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کیے جانے کے خلاف کانگریس نے اتوار کو پورے ملک میں احتجاج اور ستیہ گرہ کیا. پارلیمنٹ سے کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی رکنیت ختم کیے جانے کے فیصلے کے خلاف کانگریس کے کارکنوں اور رہنماؤں کا ملک گیر احتجاج جاری ہے، اور اتوار کو بھی کانگریس پارٹی نے پورے ہندوستان میں احتجاج اور ایک دن کا ستیہ گرہ کیا. کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی سمیت سینئر کانگریسی رہنماؤں نے دہلی میں راج گھاٹ پر صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ستیہ گرہ کیا. دہلی کے ساتھ ہندوستان کی سبھی ریاستوں کے دارالحکومتوں میں کانگریس پارٹی کے دفاتر کے باہر کارکنوں نے ستیہ گرہ کر کے راہل گاندھی سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی. دہلی میں راج گھاٹ پر کانگریسی رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی پر شدید زبانی حملہ کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ راہل گاندھی کو سچ بولنے کی وجہ سے پارلیمنٹ کی رکنیت سے محروم کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ مودی بقول ان کے بزدل ہیں۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ ہم ملک کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں، جتنا مقدمہ بنانا چاہو بنا لو۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خط پی ٹی آئی کی پریس ریلیز معلوم ہوتا ہے۔ 24 مارچ کو صدر پاکستان عارف علوی کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر الیکشن کو ملتوی کیے جانے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا تھا، جس کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 4 صفحات پر مشتمل خط ارسال کیا ہے۔ شہباز شریف نے اپنے جوابی خط میں کہا ہے کہ صدر کا مراسلہ یک طرفہ اور حکومت مخالف ہے، اور یہ خط صدر کے آئینی منصب کا آئینے دار نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر پاکستان پر الزام لگایا کہ جماعتی وابستگی کی بنا پر آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کو فراموش کر دیا اور نجی اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ اور افراتفری کی کوششوں کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے خط کے لب و لہجے کی وجہ سے میں آپ کو جوابی خط لکھنے پر مجبور ہوا ہوں، اور آپ کا یہ طرز عمل صدر کے آئینی کردار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ شہباز شریف نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کو پنجاب میں الیکشن کرانے کی تاریخ دی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کو ہی طے کرنا ہوتا ہے کہ شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے ماحول کب سازگار ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان نے دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کی تباہی کے لیے افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی تصدیق کی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ ان کا ملک دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ اور افغان سرزمین پر ان کے خفیہ ٹھکانے ختم کرانے کے لیے طالبان انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے سیکورٹی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور پاکستان کے وزیر دفاع نے اپنے حالیہ دورے افغانستان میں تمام مسائل پر بات چیت کی تھی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کسی خاص گروپ کا نام لیے بغیر کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ افغانستان کی عبوری طالبان حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے ہوارا آپریشن کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس کارروائی میں 2 صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے فوجی کمان ابو علی مصطفیٰ بٹیلین کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس گروپ کے ایک مجاہد نے نابلس کی شاہراہ پر واقع ہوارا چیک پوائنٹ پر 2 صہیونی فوجیوں کو گولیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس بیان میں فلسطینی عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے غاصبوں کے مقابلے میں فلسطین کے استقامتی محاذ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ دوسری جانب غرب اردن سے موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی فوجیوں نے طول کرم میں واقع نور شمس فلسطینی کیمپ پر دھاوا بول دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فلسطینی مجاہدوں نے صہیونی فوجیوں کو ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق یہ جھڑپیں بدستور جاری ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ کا ہاتھ بھی فلسطین کے خون میں رنگا ہوا ہے۔ ایران پریس نیوز ایجنسی سے خصوصی گفتگو میں حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ صہیونی حکومت کی تشکیل سے لے کر اب تک، حتیٰ کہ اس سے پہلے کے دور میں، لندن نے ہر جگہ اور ہر عالمی پلیٹ فارم پر غاصب صہیونیوں کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے نیتن یاہو کا خیر مقدم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لندن فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم میں تل ابیب کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ حماس سمیت فلسطین کے دیگر استقامتی گروپوں نے بھی لندن میں نیتن یاہو کے پرتپاک استقبال کی مذمت کرتے ہوئے صہیونی وزیر اعظم کو غرب اردن اور غزہ کے عوام کے خلاف جنگی جرائم کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ لندن میں فلسطین حامی سینکڑوں برطانوی شہریوں نے وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے اکٹھا ہو کر صہیونی پالیسیوں اور لندن کی جانب سے ان گھناونے اقدامات کی حمایت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہفتے کی شب تل ابیب سمیت مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں تقریباً 200,000 افراد شریک تھے۔ صہیونی حکومت کے بدعنوان وزیراعظم کے خلاف مقبوضہ فلسطین میں مسلسل مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور گزشتہ رات ہونے والا مظاہرہ 12واں ہفتے وار مظاہرہ تھا۔ مظاہرین نیتن یاہو حکومت کی عدالتی اصلاحات کو عدلیہ کے خلاف بغاوت قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ اصلاحات کے نتیجے میں عدلیہ کے اختیارات کم اور مجریہ اور مقننہ کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ عراق میں امریکہ کے ایک فوجی قافلے پر شدید حملہ ہوا ہے۔ صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ عراق کے صوبے بابل میں کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکی فوجی قافلے کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی قافلے کو پہنچنے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ واضح رہے کہ عراقی عوام اور استقامتی محاذ سے وابستہ گروپوں نے بغداد سے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمان میں منظور شدہ بل پر عمل درآمد کرتے ہوئے امریکی افواج کو عراق سے نکال باہر کیا جائے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین کو مغرب کی جانب سے ہتھیاروں کی فراہمی کو جنگ کو طول دینے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ یوکرین کو بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی فراہمی ماسکو کے لیے بڑا خطرہ ہے اور اس طرح جنگ کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطرات کے تدارک کے لیے روس اپنے ہمسایہ ملک بیلاروس میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار تعینات کر رہا ہے۔ امریکہ میں تباہ کن طوفان میں مرنے والوں کی تعداد 26 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کی ریاست میسی سی پی میں طوفانی ہواؤں اور سائیکلون کے بعد امدادی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق اب تک اس طوفان کے نتیجے میں 25 افراد کی جان جا چکی ہے۔ ادھر ریاست الاباما میں سائیکلون کی زد میں آ کر ایک شخص ہلاک اور دسیوں زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی واٹر پولو کی قومی ٹیم ایشین چیمپئن شپ مقابلوں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقابلوں کے چوتھے دن ایران کی قومی ٹیم نے کوارٹر فائنل میں ازبکستان کی ٹیم کو 18 کے مقابلے میں 8 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی۔ اس سے پہلے ایران کی ٹیم نے گروپ بی میں ہانگ کانگ، قزاقستان اور فلپائن کو شکست دینے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ایران کی ٹیم آج تھائی لینڈ کے مد مقابل آئے گی۔ سنگاپور میں ہونے والے ان مقابلوں میں پہلی سے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیمیں واٹر پولو کی ورلڈ لیگ کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں اب خبروں کے بعد پیش خدمت ہے ایک تفصیلی رپورٹ۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے ذرائع سے یمن پر قبضہ کرنے اور تیل کی دولت پر تسلط جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یمن کے خلاف جنگ کے آغاز سے ہی جنگ یمن میں امریکہ کا کردار واضح رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کا محاصرہ ہمارے ملک کے خلاف جنگ کا اہم ترین حصہ ہے، اور یمنی عوام کو ان کی قومی دولت کے استعمال سے محروم رکھنا بھی جارحیت کا حصہ ہے جو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر زور دیا کہ وہ امریکی مفاد میں یمن کے خلاف جارحیت جاری رکھنے سے باز آ جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ امریکی مفاد کی خاطر اس جنگ کو جاری نہ رکھیں، بلکہ اپنے مفادات کی فکر کریں اور قیدیوں کے تبادلے اور محاصرے کے خاتمے کے لیے سمجھوتے پر توجہ مرکوز کریں۔ انصار اللہ تحریک کے سربراہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امن کے حصول کے لیے جارحیت بند محاصرہ اور غاصبانہ قبضہ ختم کیا جائے، نقصانات کی تلافی اور یمن کی تعمیر نو کی جائے۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے سربراہ نے کہا کہ امریکہ اپنے ذرائع سے یمن پر قبضہ کرنے اور تیل کی دولت پر تسلط جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور سامعین، اسی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 فروردین، 4 رمضان المبارک اور 26 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار رمضان المبارک سن 576 ہجری قمری کو بغداد کے مشہور کاتب، شاعر اور علم نحو کے ماہر ابن خراسانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 494 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی علاقے خراسان میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے خراسانی کہلائے۔ ابن خراسانی تحصیل علم کی خاطر عراق گئے اور وہیں پر سکونت اختیار کی۔ ابن خراسانی کی تصنیفات میں ان کا 10 جلدوں پر مشتمل دیوان خاص طور سے قابل ذکر ہے، جس کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ چار رمضان المبارک سن 608 ہجری قمری کو قاضی سعید ابن ثناء الملک کے لقب سے مشہور مصری شاعر اور ادیب ابو القاسم ہبات اللہ ابن جعفر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 545 ہجری قمری میں قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تصنیفات میں ان کا دیوان خاص طور سے قابل ذکر ہے، جس میں قصیدے اور غزل جیسی مختلف اصناف شامل ہیں۔ ابن ثناء الملک کے مشہور اشعار میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور یوم عاشور کے بیان میں کہے گئے اشعار خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ چھبیس مارچ سن 1827 عیسوی کو دنیا کے ایک بہت بڑے موسیقار لوڈویگ وان بیتھوین نے وفات پائی۔ وہ 17 دسمبر 1770 کو جرمنی کے شہر بون میں پیدا ہوئے۔ بیتھوین نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ پھر 1787 میں وہ ویانا چلے گئے، جہاں انہوں نے آسٹریا کے مشہور موسیقار موزارٹ سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ 1790 میں ان کی ملاقات ایک اور بڑے موسیقار فرانس جوزف ہائیڈن سے ہوئی۔ کچھ عرصے تک انہوں نے ہائیڈن سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ 1798 میں بیتھوین کی سماعت متاثر ہونی شروع ہوئی اور 1802 کے لگ بھگ وہ مکمل طور پر بہرے ہو گئے، مگر موسیقی کے ساتھ ان کا تعلق جاری رہا، نیز وہ موسیقی کے فن پارے تخلیق کرتے رہے۔ چھ 26 مارچ سن 1914 عیسوی کو مشہور امریکی ڈرامہ نگار ٹینسی ولیمز پیدا ہوئے۔ ولیمز اسکول کے دور سے ہی ادب کی طرف مائل ہوئے اور آگے چل کر وہ ایک عظیم ادیب اور ڈرامہ نگار بن گئے۔ ٹینسی ولیمز نے خاص مہارت کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کو ڈرامے کے مرکزی کرداروں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ ولیمز کے ڈراموں میں زیادہ تر امریکہ کے غریب، محروم اور نچلے طبقات سے تعلق رکھنے والوں کی زندگی کے مسائل و آلام بیان کیے گئے ہیں۔ چھ فروردین سن 1280 ہجری شمسی کو ایرانی موسیقار اسماعیل ادیب خانسار شہر میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کی آواز اچھی تھی اس لیے ان کے والد نے انہیں شہر کی مسجد کا مؤذن بنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں شاعری اور موسیقی میں دلچسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے فارسی شاعری کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ اصفہان گئے جہاں انہوں نے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ بعد میں انہوں نے ستار اور پیانو بجانا بھی سیکھ لیا اور ریڈیو اسٹیشن قائم ہونے کے بعد وہاں گلوکاری شروع کر دی۔ اسماعیل ادیب خان ساری کا 81 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ چھبیس مارچ سن 1952 عیسوی کو کینیا میں جومو کینیاٹا کی قیادت میں برطانوی سامراج کے خلاف تحریک آزادی کا آغاز ہوا۔ کینیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیانی برسوں میں لڑائی، جھگڑوں، افراتفری اور بدامنی کا شکار تھا، لیکن جنگ عظیم کے بعد کینیا کے عوام غیر ملکی تسلط کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تحریک آزادی کا آغاز کیا۔ سامراج کے ظلم و ستم سے مقابلے کے لیے ماؤ ماؤ نامی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس تنظیم کے بہت سے اراکین مسلح تھے اور یہ تنظیم کینیا کے لوگوں کے لیے یورپی باشندوں کے مساوی سیاسی اور سماجی حقوق کی خواہاں تھی۔ ماؤ ماؤ تنظیم کی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں کینیا کو آزادی ملی۔ چھبیس مارچ سن 1971 عیسوی کو وسیع شورشوں اور سیاسی کشمکش کے بعد بنگلہ دیش نے، جسے پہلے مشرقی پاکستان کہتے تھے، اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ 1947 میں ہندوستان سے علیحدگی کے بعد پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن مشرقی پاکستان کے بنگالی، جن کی آبادی مشرقی پاکستان میں تقریباً 98% تھی، مرکزی حکومت سے ناراض تھے۔ وہ شروع میں خود مختاری کے خواہاں تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ مشرقی پاکستان میں بحران کے شدت اختیار کرنے اور مرکزی شہر ڈھاکہ کے فوجی کنٹرول میں دیے جانے کے بعد بنگالیوں نے مسلح جدوجہد شروع کی اور ہندوستانی فوج بھی ان کی مدد کے لیے آ گئی۔ اس لڑائی میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ مشرقی پاکستان کے انخلا پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح بنگلہ دیش معرض وجود میں آیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد شیخ مجیب الرحمن، جن کا کردار بنگلہ دیش کی تحریک میں بہت مؤثر رہا تھا، ملک کے صدر بنے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
رمضان
ماہ غفران۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان
سامعین، ہم پروگرام ماہ غفران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اب با سید کا سلام قبول کیجیے. ہم خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امید ہے ہمارے رمضان المبارک کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہو رہے ہوں گے.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالہادی لبی من یدعوک بانکسار ربنا تب علینا واعفو عما جانینا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار.
سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیں ماہ مبارک رمضان کے چوتھے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوني فيهم على إقامة أمرك وأذغني فيهم حلاوة ذكرك وأوزعني فيهم لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيهم بحفظك وسترك يوم أبصر الناظرين برحمتك يوم أرحم الراحمين.
خدایا، آج کے دن ہم کو وہ قوت دے کہ ہم پوری طرح سے تیرے احکام پر عمل کریں، اور ہم کو اپنے ذکر اور یاد کی شیرینی کا مزہ چکھا دے کہ ہم کو تیرے ذکر میں لطف آنے لگے، اور اپنے مخصوص کرم سے ہم کو اپنا شکر ادا کرنے کے لیے تیار کر دے کہ ہم ہر حال میں تیرے شکر گزار رہیں. اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے، آج کے دن مجھ کو اپنی پناہ اور اپنی پردہ پوش چادر میں محفوظ کر لے کہ میں گناہوں سے دور ہو جاؤں.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ہم پر لازم ہے کہ خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کا شریک قرار نہ دیں. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ شاید عبادت کا لفظ سن کر اولین چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ نماز اور روزہ ہے. البتہ یہ غلط بھی نہیں، یہ عبادت کے نمایاں ترین مصادیق ہیں، لیکن ان ظواہر کا باطن اور حقیقت بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور یاد سے تعبیر کیا ہے. سورہ طہٰ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں ہمیں اپنی وحدانیت سے آگاہ فرمایا اور اپنی عبادت کی طرف بلایا. اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں تاکہ اسے یاد کیا جا سکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا باطن اور اس کی حقیقت خداوند عالم کی یاد اور اس کا ذکر ہی ہے، اور یہ یاد ہمارے تمام اعمال میں جاری و ساری ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے سارے اعمال الہی رنگ میں رنگ جائیں تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا۔ خداوند عالم نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے، یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت، ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے خوف سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی۔
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال مولانا یا اللہ، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال مولانا یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الفتاح العليم، لا إله إلا الله الفتاح العليم، لا إله إلا الله اللطيف الخبير، لا إله إلا الله اللطيف الخبير۔
سامعین، خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی اسے یاد کرے گا وہ بھی اس شخص کو یاد کرے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد ہوتا ہے، تم ہم کو یاد کرو تاکہ ہم تمہیں یاد رکھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اگر آپ لوگ اطاعت اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو وہ بھی مختلف طرح کی نعمتوں کے ساتھ تمہیں یاد کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی ہمیں ہر حالت میں یاد کرے، حتیٰ پلک چھپکنے تک کے قلیل وقت کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑے۔ ہم اپنے جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ خدا کو یاد کر سکتے ہیں، ہم اپنی زبان سے خدا کو اس کے اچھے ناموں سے پکار سکتے ہیں، جیسا کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام خدا کو یاد کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے، اور وہ تھا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ قرآن کریم نے ہمیں سکھایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے کہا، پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو پاک و بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ سامعین، اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم مشکل کے وقت اس ذکر کے ساتھ خدا کو یاد کریں۔ زبان کے ساتھ یاد کے علاوہ ہم ہمیشہ اپنے دل کے ساتھ بھی خدا کو یاد کر سکتے ہیں۔ جب ہماری زبان ذکر الہی میں مشغول ہو تو ہمیں اپنے دل کو اس دعا کے عمیق معانی کی جانب متوجہ کرنا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو فاتحہ اور دوسری سورہ نیز تمام اذکار کو حضور قلب کے ساتھ پڑھیں، حتیٰ جب ہم خاموش ہوں تو اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں زندہ رکھ سکتے ہیں کہ ہم ہر وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ ذو الجلال والاکرام واتوب۔
سامی، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے اور یہ بہت ہی گراں قدر وقت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی روح اور دل کو سائیکل کریں اور اس مہینے میں اک تعالیٰ کی قربت سے بہرہ مند ہوں۔ انسان کا جسم ورزش نہ کرنے کی صورت میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان چاہے جس قدر بھی طاقتور ہو، اگر وہ ورزش نہ کرے تو اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ روح کا حال بھی یہی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر کے اپنی روح کو مضبوط بناتے ہیں۔ تمام عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے، ہم تربیت پائیں اور اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر سکیں۔ رمضان کا مہینہ انسان کے معنوی اور روحانی پہلو کو مضبوط بنانے کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں جسمانی خواہشات کی تکمیل نہ کرنے کے ذریعے اپنی روحانیت کو قوی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں تقوی کی مشق کو روزوں کے واجب ہونے کا ہدف قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔ اس آیت کی بنیاد پر روزہ تقوی کی سیڑھی اور ہمارے دل و جان میں تقوی کے گھر کرنے کا سبب ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دے اور جو کام اسے پسند نہیں ہے ان سے اجتناب کرے۔ گناہوں سے مسلسل دوری اختیار کرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے مقابلے میں غفلت اور بصیرت کے بغیر کام انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زندگی کے معاملات میں مومن کی غفلت پسند نہیں ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں مومن کی آنکھیں کھلی اور دل بیدار ہونا چاہیے۔ کھلی آنکھوں اور بیدار دل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ جو کام بھی وہ انجام دے رہا ہے کہیں وہ خدا کی مرضی اور دین کے راستے کے منافی تو نہیں۔ جب انسان اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کا قول و فعل رضا الہی کے مطابق ہو تو ایک ایسی بصیرت کا حامل ہو جاتا ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں، اور روزے کا سب سے اہم فائدہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہی ہے۔ سمن، پیغمبروں کی پہلی اور آخری نصیحت تقویٰ ہی تھی۔ قرآن کریم کی مختلف سوروں میں انبیاء کرام نے لوگوں کو سب سے پہلے تقویٰ ہی اختیار کرنے کی نصیحت کی تھی۔ اگر تقویٰ ہو تو خدائی ہدایت بھی ہوتی ہے، اور اگر تقویٰ نہ ہو تو فرد اور معاشرے کو الہی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ روزہ تقویٰ کا پیش خیمہ ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول پر واقعی ایمان لے آؤ تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے دے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خدا تعالی تقوی کی بدولت ہمارے دلوں، زندگیوں اور راستے میں نور قرار دیتا ہے جس کی روشنی میں ہم چلتے اور اپنی زندگی کا راستہ طے کرتے ہیں۔ مقصد اور ہدف کی معرفت کے بغیر حق تعالی کی جانب چلنا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ نور ہمیں ہماری منزل اور راستہ دکھا سکتا ہے، اور اس نور کا سر چشمہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ رمضان المبارک کے معنوی ماحول میں ہر شخص خدا سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کے لیے بہترین راستے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی جانب توجہ اس سلسلے کا بہترین راستہ ہے۔ قرآن کریم ایک عظیم خزانہ ہے جو رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے خدا کی عبادت کرو۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آنکھوں کے ذریعے خدا کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، قرآن کریم کو دیکھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس کی حیرت انگیز آیات سے درس حاصل کرنے سے. قرآن کریم دین اسلام کا عظیم معجزہ ہے. اس میں حیرت انگیز واقعات, داستانوں اور تمثیلوں کا ذکر ہے. ان آیات کی تلاوت سے انسان حیران رہ جاتا ہے اور غور و فکر پر مجبور ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے خوبصورتی کو دوست رکھنے والی آنکھوں کو نیچر کے جلووں کو دیکھنے کی دعوت دیتے ہوئے اسے حکیم, مہربان اور مدبر خدا سے آگاہ کیا ہے. قرآن کریم میں بیان ہونے والی داستانیں در حقیقت ان داستانوں میں بیان شدہ شخصیات کی زندگی کی کہانیاں نہیں ہیں, بلکہ ان کے ذریعے صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے. یہ داستانیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستیوں اور حضرت مریم اور حضرت آسیہ علیہ السلام جیسی عظیم خواتین کی زندگی سے آگاہ کرتی ہیں. قرآن کریم کی آیات قاری کو کبھی کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جاتی ہیں جو پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے اور اس سے نور حاصل کیا تاکہ انسانیت کے لیے راستے کو روشن اور منور کر دیں. بعض اوقات یہ آیات قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے پر ایسا وجد طاری کر دیتی ہیں کہ اس کی روح کو مسخر کر لیتی ہیں. سامعین, ہمیں قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ کرنی چاہیے اور اپنے قلب و روح کو اس کی آیات سے منور کرنا چاہیے, لیکن رمضان المبارک میں اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ مہینہ قرآن کریم کے نزول اور اس کی آیات کی تلاوت کا مہینہ ہے. سامعین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے, خدا حافظ و ناصر.
رمضان مرحبا, 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 رمضان مرحبا.
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا. ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا, ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا. بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا, بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں, آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں, آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, پروگرام کا آغاز پاکستانی اخبار ایکسپریس کی سرخیوں سے کرتے ہیں. مچھلی گوشت کی برآمدات میں اضافہ, 300 ملین ڈالر کا زر مبادلہ حاصل ہوا. ترسیلات زر میں 3% اضافہ, حجم 245 ملین ڈالر ریکارڈ. کراچی میں لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر فائرنگ سے 4 افراد زخمی. پی ٹی آئی کے جلسے سے گریٹر اقبال پارک کو تقریباً 80 لاکھ روپے کا نقصان، اور کوئٹہ حسان نیازی راہداری ریمانڈ پر پنجاب پولیس کے حوالے۔ حسان نیازی کو گزشتہ روز کوئٹہ پولیس نے 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا تھا۔ سمن اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے آئی ایم ایف اور پاکستان۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر پر مشتمل قرض کی قسط کا اسٹاف لیول معاہدہ کسی طرح ہونے میں نہیں آ رہا، جبکہ ملک کی معاشی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ فروری کے پہلے عشرے میں مالیاتی ادارے کی ٹیم کے نویں جائزے کے لیے اسلام آباد آمد اور 10 روزہ مذاکرات کے بعد توقع تھی کہ اب جلد ہی معاہدہ ہو جائے گا اور متعین رقم مل جائے گی، جس کے بعد دوست ملکوں اور دیگر مالیاتی اداروں سے بھی تعاون کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ مالیاتی ادارے کی جانب سے لیت و لال کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ تازہ ترین پیش رفت عالمی مالیاتی فنڈ کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر جولی کوزک کا یہ بیان ہے کہ دو طرفہ شراکت داروں کی جانب سے مالی تعاون کی یقین دہانیوں کے بعد ہی پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور دیگر دو طرفہ شراکت داروں، بالخصوص چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی یقین دہانیوں کے بعد ہی پاکستان کے حوالے سے اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ جب ان سے اس بیان کی وضاحت کے لیے کہا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس انتہائی ضرورت کے اخراجات کے لیے خاطر خواہ رقم موجود ہے۔ معاہدہ اسی وقت ہوگا جب بعض اہم نکات طے پا جائیں گے۔ انہوں نے اگرچہ اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ پاکستانی معیشت کو سست شرح نمو اور بلند افراط زر جیسے چیلنجوں کا سامنا تباہ کن سیلاب کی وجہ سے ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی نرم رویے کا اظہار ان کی طرف سے نہیں ہوا۔ تاہم چند روز قبل تک معاہدے کے جو امکانات خاصے روشن نظر آ رہے تھے، ان کے دھندلا جانے کا ایک اور بہت واضح سبب حکومت پاکستان کی حالیہ ایندھن سبسڈی اسکیم ہے، جس کے تحت موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 100 روپے کم رکھی گئی ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے ہندوستانی اخبار روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیاں۔ میں ساورکر نہیں، گاندھی کسی سے معافی نہیں مانگتا، راہل۔ عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، پرینکا۔ متھرا میں شاہی مسجد عیدگاہ کے سروے کے لیے داخل نظر ثانی درخواست خارج۔ آپ حکومت پنجاب میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سخت فیصلے لینے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اروند کیجریوال۔ اور کووڈ اور انفلوئنزا کے حوالے سے مرکزی ایڈوائزری۔ سامعین، ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں کے بعد اب روزنامہ صحافت کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے پارلیمنٹ سے باہر۔ اخبار لکھتا ہے کہ آخر کار وہی ہوا جس کا اندیشہ کانگریس کو پہلے سے تھا، حتیٰ کہ عزت کے معاملے میں سورت کی مقامی عدالت نے راہل گاندھی کو 2 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ادھر لوک سبھا سیکرٹریٹ نے ان کی ممبرشپ ختم کر دی۔ نمائندگی ایکٹ کے تحت اگر کسی ممبر کو مجرمانہ معاملے میں 2 سال یا اس سے زیادہ کی سزا سنائی جاتی ہے تو اس کی ممبرشپ ختم کی جا سکتی ہے۔ اس قاعدے کے مطابق پارلیمنٹ سیکرٹریٹ کے قدم کو صحیح کہا جا سکتا ہے، مگر یہ سب جس طرح سے آنن فانن میں ہوا، اس سے نئے سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی اس بات کو لے کر بحث چل ہی رہی تھی کہ سورت کی مقامی عدالت کا فیصلہ کہاں تک ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ سیکرٹریٹ کا یہ نیا فیصلہ آ گیا، حالانکہ سورت کی عدالت نے فیصلہ سنانے کے ساتھ راہل گاندھی کو 1 مہینے کی مہلت بھی دی تھی کہ اس بیچ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ اس فیصلے کو اوپری عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں، مگر پارلیمنٹ سیکرٹریٹ نے ایک دن کی مہلت دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ سیکرٹریٹ تیار بیٹھا تھا کہ کب سورت کی عدالت کا فیصلہ آئے اور وہ راہل گاندھی کا ممبر پارلیمنٹ کا عہدہ چھین لیں۔ ایسے میں کانگریس کے ساتھ ہی ساتھ سبھی اپوزیشن پارٹیوں کو موجودہ حکومت پر نئے سرے سے الزام لگانے کا ایک اور موقع مل گیا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے عید نوروز کا سلسلے وار خصوصی پروگرام۔
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طاہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، عید نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، سب سے پہلے عید نوروز کی آمد کی مناسبت سے ہم اپنے تمام معزز سامعین کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
ہماری جانب سے بھی عید نوروز کی آمد آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سامن پروگرام کا باقاعدہ آغاز ان اشعار سے کرتے ہیں۔ باد نوروز سے سرمست ہیں کوہ و صحرا، باد نوروز سے سرمست ہیں کوہ و صحرا، زیب تن عید کی پوشاک کریں شاہ و گدا، جائیں سب دشت میں یا سوئے چمن عید کے دن، جائیں سب دشت میں یا سوئے چمن عید کے دن، میں کدے ہی میں لگاؤں گا میں رخ سوئے خدا۔ شاہ و درویش کو نوروز مبارک ہو مگر، شاہ و درویش کو نوروز مبارک ہو مگر، یار دلدار کرے آ کے درے میں کدا وا۔ سامن، اسلامی تاریخ میں تقویم کے اعتبار سے نوروز ہی کا دن ہے جب پہلی بار دنیا میں سورج طلوع ہوا، درختوں پر شگوفے پھوٹے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر اتری اور طوفان نوح ختم ہوا، نبی آخر الزمان پر نزول وحی کا آغاز ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا۔ کئی مسالک میں اس روز کی مخصوص عبادات بھی ہیں جن کا بنیادی وصف آنے والے سال کے لیے خوشبختی، امن و سلامتی اور ترقی کی دعائیں مانگنا اور گزرے ہوئے وقت کے لیے رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ان ممالک کے بارے میں بات کریں گے کہ جہاں ایرانی نوروز کی ثقافت اور آداب و رسوم پائے جاتے ہیں اور جشن نوروز منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام کے دوران ہم ہندوستان اور پاکستان میں نوروز کی فضا سے متعلق ہندوستان اور پاکستان کے دو ماہرین کی گفتگو بھی سامعین کی سماعتوں کی نظر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، قدیم زمانوں سے منائے جانے والے تہوار نوروز کی آمد کے ساتھ ہی نوروز اور عید کی مبارکباد کی دلکش آوازیں ایران کے علاوہ ان ملکوں میں بھی سنائی دیتی ہیں کہ جو ایرانی نوروز کے آداب و رسوم اور ثقافت سے متاثر ہیں۔ ایران بہت قدیم تاریخ اور پس منظر کا حامل ملک ہے، اور اس قدیم تاریخ اور تہذیب کے نتیجے میں اس کا ثقافتی قلمرو بہت وسیع و عریض ہے۔ نوروز کا قدیم جشن بھی اسی ثقافتی قلمرو کے مظاہر میں سے ایک ہے کہ جو آج دنیا کے 12 سے زیادہ ممالک میں منایا جاتا ہے۔ نوروز جو کہ موسم بہار کا آغاز ہے، خوبصورت رسم و رواج اور روایات سے منسلک ہے، اور 3000 سال سے زائد عرصے سے بہت سے خاندان کے افراد موسم بہار کے آغاز کے موقع پر دنیا کے مختلف ملکوں میں یکجا ہوتے ہیں تاکہ موسم بہار کے آغاز کی خوشی کے ایام مل کر منائیں۔ نوروز دنیا کے لوگوں میں اس قدر مقبول ہے کہ 2010 میں اقوام متحدہ نے عالمی یوم نوروز کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا۔ قدیم نوروز منانے والے ممالک میں افغانستان، پاکستان، آذربائیجان، ترکی، ہندوستان، تاجکستان، ترکمنستان اور چین کی کچھ اقوام اور بہت سے ملکوں کی دیگر اقوام شامل ہیں۔
سامعین، آئیے پروگرام کے آغاز میں جمہوریہ آذربائیجان کا سفر کرتے ہیں۔ جمہوریہ آذربائیجان میں نوروز کا ماحول بہت ہی شاندار اور قابل دید ہوتا ہے، اور لوگ نوروز کے آنے سے چند ہفتے قبل سے ہی اس عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور نوروز سے قبل آخری منگل کی رات کو، جس سے چہارشنبہ سوری کے نام سے شہرت حاصل ہے، کا جشن مناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کی ایک قدیم رسم ہے۔ چہارشنبہ سوری کو ایران کے لوگ اپنے گھروں، شہروں اور گلیوں کوچوں کی صفائی ستھرائی، یہاں تک کہ کانٹوں اور ذرہ رسا جڑی بوٹیوں کو جلانے کا اقدام کر کے دنیا کو نفرتوں اور اختلافات و تنازعات کے کانٹوں کو بچھانے یا پھیلانے اور بغض و حسد کی ذرہ رسا بوٹیاں اگانے سے پرہیز اور امن و سکون، آزادی اور پیار و محبت سے رہنے کا پیغام دیتے تھے۔ البتہ جمہوریہ آذربائیجان کے لوگ چار ہفتوں میں چار منگل کی راتوں کو یہ جشن مناتے اور رقص کرتے ہیں۔ یہ روایت زمین کو تشکیل دینے والے چار عناصر، پانی، ہوا، زمین اور آگ کی یاد آوری کی رسم سے موسوم کی گئی ہے۔ باکو میں نوروز کی تقریبات زیادہ تر جمہوریہ آذربائیجان کے دارالحکومت کے ایک تاریخی اور قدرتی حصے ایچیری شہر میں منعقد کی جاتی ہیں، جو کہ وہاں کے باشندوں اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ جگہ ہے۔ اس شہر میں نوروز کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور مقامی کھانے اور مختلف قسم کے کباب بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اسٹالز اور دکانیں لگائی جاتی ہیں جن میں انواع اقسام کی مٹھائیاں اور ہینڈی کرافٹ کے سامان فروخت کیے جاتے ہیں۔
سامعین، ہندوستان میں بھی نوروز کا جشن منایا جاتا ہے۔ شاید یہ عجیب بات ہو، لیکن یہ وسیع و عریض ملک سابق بادشاہوں اور حکمرانوں کے دور میں ایرانی تہذیب و ثقافت اور فارسی زبان کے پھیلاؤ سے بہت زیادہ متاثر رہا ہے، اور ہندوستانی ثقافت اور تاریخ کے ہر گوشے میں فارسی ثقافت کے آثار مل سکتے ہیں۔ نوروز ایران کے پارسی تارکین وطن کے علاوہ ہندوستان کی کچھ دوسری اقوام میں بھی منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آئیے ہندوستان کے ایک ماہر جناب قمر عباس کی گفتگو پیش کرتے ہیں کہ جو کئی برسوں سے ایران میں مقیم ہیں۔ وہ ہندوستان میں نوروز منائے جانے کے حوالے سے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں،
میں قمر عباس ہوں، میرا تعلق شمالی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش سے ہے۔ اگر میں ہندوستان میں نوروز کے بارے میں بات کرنا چاہوں تو مجھے بتانا ضروری ہے کہ نوروز پورے ہندوستان کے تین خطوں میں زیادہ اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پہلا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کا خطہ ہے کہ جہاں ایران کی طرح سے ہی جشن مناتے ہیں اور نوروز کے پہلے دن اس خطے میں سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایران کی ہی طرح ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت اور ملاقاتوں کے سلسلے کے علاوہ اس علاقے کے عوام نوروز کے شروع ہونے کے ساتھ ہی درخت لگانے پر خاص توجہ دیتے ہیں اور وہاں کے لوگ اپنے گھروں اور باغوں میں درخت لگاتے ہیں اور حتیٰ ریاستی حکومت کی سطح پر بھی درخت لگانے کا کام انجام پاتا ہے۔ کشمیر میں بھی یہ تہوار 7 دن تک جاری رہتا ہے اور مقامی کھانے پکائے جاتے ہیں۔ کشمیر کا نوروز ایرانی نوروز سے بہت ملتا جلتا ہے اور اس علاقے کی ثقافت ایرانی ثقافت سے بہت ملتی جلتی ہے اور اسی وجہ سے اسے چھوٹا ایران بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے ایک اور علاقے میں بھی کہ جہاں ہندوستان کے پارسی بستے ہیں ان کے درمیان بھی جشن نوروز منایا جاتا ہے۔ یہ ایرانی پارسی اصل میں ایرانی زرتشتی ہیں کہ جنہیں پارسی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ایرانی ہیں جو صدیوں پہلے ہندوستان ہجرت کر گئے تھے اور ان کی ثقافت ہندوستان کی مقامی ثقافت سے بھی کسی حد تک متاثر ہو گئی ہے۔ یہ لوگ بھی جشن نوروز مناتے ہیں اور ان کی روایت اور فلسفہ بھی وہی ہے کہ جو ایران میں ہے کہ وہ کیوں جشن مناتے ہیں، ان کے پروگرام ہندوستانی ثقافت سے بھی کچھ متاثر ہیں۔
سامعین، ہندوستان کے پارسی نوروز کے موقع پر ایرانی اور مقامی دونوں قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو ایرانی پکوان کہ جو یہ لوگ بناتے ہیں، ایک زعفرانی پلاؤ اور دوسرا حلیم ہے، اور نوروز کے باقی پکوان ان کے مقامی کھانے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ہندوستان کے پارسی ریاست گجرات اور ممبئی میں رہتے ہیں۔ یہ تو رہی دوسرے گروہ کی بات، اور تیسرا گروہ کہ جو ہندوستان میں نوروز مناتا ہے وہ عام طور پر ہندوستان کے شیعہ ہیں، چاہے وہ جہاں بھی ہوں۔ البتہ یہ بہت زیادہ عام نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر شیعہ نوروز کا جشن اپنے گھروں میں ہی مناتے ہیں اور ایک خاص دسترخوان بچھاتے ہیں اور سال کے رنگ کے مطابق کھانا تیار کرتے ہیں۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پرانی روایات کے مطابق نوروز کے موقع پر ایک دوسرے پر پانی یا گلاب چھڑکا جاتا ہے۔ یقیناً جیسا کہ میں نے ذکر کیا، نوروز ان کے گھروں میں منایا جاتا ہے اور زیادہ تر ہندوستان کے شیعہ اسے مناتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ نے ہندوستان میں نوروز کا جشن منائے جانے کے سلسلے میں ہندوستان کے ماہر جناب قمر عباس کے خیالات سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم ہندوستان سے پاکستان کا رخ کرتے ہیں کہ جو ثقافت اور تاریخ کے لحاظ سے ہندوستان سے زیادہ مختلف نہیں ہے، اور ان دونوں ملکوں کی تہذیب و ثقافت تقریباً ایک ہی جیسی ہے۔ جشن نوروز کے سلسلے میں پاکستان کے آداب و رسوم کے بارے میں پاکستان کے ماہر جناب عبد الرحیم دورانی اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عبد الرحیم درانی ہوں، اسلامی جمہوریہ ایران میں پشتو ریڈیو کا ڈائریکٹر ہوں اور پاکستان کے خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایران کے کچھ آداب و رسوم مشترک ہیں، اور ان مشترکات میں سے ایک 7 کی عدد کا مشترک ہونا ہے۔ مثال طور پر کچھ علاقوں میں بعض ایسے کھانے پکائے جاتے ہیں جو مشترک ہیں، جیسے کہ 7 خوراک یعنی 7 کھانے، یا 7 میوہ یعنی 7 پھل، اور پھر مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے آداب و رسوم ہیں۔ اب اگر میں آپ کو پشاور کے بارے میں بتاؤں کہ جہاں سے میرا تعلق ہے، تو وہاں پر نوروز میں 7 قسم کی مخصوص مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں، اور بعض علاقوں میں گھروں کی صفائی ستھرائی اور ایک دوسرے سے ملاقاتیں اور نئے لباس پہننا، یہ سب چیزیں مشترک ہیں، اور رسم و رواج کا ایک سلسلہ ہے جو مختلف ہے۔ بعض علاقوں میں نوروز کی رات آگ جلا کر اس پر چھلانگ لگانے کا بھی رواج ہے، لیکن پاکستان کے اکثر علاقوں میں، جیسے اس ملک کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کو مولا بنایا تھا، وہ دن نوروز تھا، یعنی قمری لحاظ سے 18 ذلحجہ کی تاریخ شمسی سال کا پہلا دن یعنی نوروز تھا۔ یہ دن شیعوں کے لیے ایک اہم ترین دن ہے، لہذا اس دن وہ مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور قوالی کا پروگرام منعقد کرتے ہیں اور پولو جیسے مخصوص کھیل کھیلتے ہیں۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ایران میں نئے سال یا نوروز کا جشن 13 دن تک منایا جاتا ہے اور عام تعطیل ہوتی ہے۔ ان چھٹیوں کا 13واں دن خاندان کے افراد اس دن گھر چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں اور پورا دن گھر سے باہر کھانے پینے اور سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی تعطیلات کا اختتام مناتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے بعض علاقوں مثلاً بلوچستان میں بھی سجدہ بدر مناتے ہیں، یعنی نئے شمسی سال کی 13ویں تاریخ کو ایرانی عوام پہاڑوں، میدانوں اور وادیوں میں چلے جاتے ہیں اور سجدہ بدر کی تقریبات مناتے ہیں۔ وہاں وہ انواع اقسام کے کھانے پکاتے اور کھاتے ہیں۔ ایک اور روایت جو بہت زیادہ پرانی ہے پانی چھڑکنے کی ہے، جس میں ایک دوسرے پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ یہ ان قدیم رسومات میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ پانی روشنی ہے۔
سامعین، کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں تو نوروز زیادہ وسیع پیمانے پر نہیں منایا جاتا، لیکن پہاڑی علاقوں کشمیر، گلگت، بلتستان اور بلوچستان میں اسے زیادہ تر مقامی لوگ مناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کا کام مویشی پالن ہے، اور کیونکہ کسانوں کے لیے ہر چیز کا آغاز موسم بہار سے ہوتا ہے، اور نوروز کا ایک قدیمی فلسفہ بھی ہے کہ جس کا تعلق زراعت سے ہے، اور جو لوگ ان علاقوں میں زیادہ تر مویشی پالتے یا کسان ہیں ان کے درمیان زیادہ تر یہ عقائد باقی رہ گئے ہیں۔ سامعین، آپ نے پاکستان کے جناب عبد الرحیم درانی کی بھی نوروز کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی، اور سامعین انہی عرائض کے ساتھ ہی نوروز کا یہ خصوصی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام سے آپ محسوس ہوئے ہوں گے۔ آپ سب کو نوروز کی ایک بار پھر مبارکباد دیتے ہیں۔ خدا آپ سب کو خوش رکھے۔ پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ فارسی سیکھنے والے سامعین یقیناً اس پروگرام کے منتظر ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور اس کے دوستوں نے کوہ پیمائی کا پروگرام بنایا تھا۔ آج وہ کوہ پیمائی پر جا رہے ہیں۔ وہ الصبح نماز فجر کے بعد ایک بس پر سوار ہوئے اور دربند روڈ کی طرف چل پڑے۔ یہ علاقہ تہران کا شمالی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں بلند و بالا پہاڑ واقع ہیں۔ ان بلند و بالا پہاڑوں نے اس علاقے کو اور بھی زیادہ خوبصورتی عطا کر دی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ البرز کے نام سے معروف ہے۔ کوہ البرز کا یہ سلسلہ ایران کے شمال مغربی حصے سے شروع ہوتا ہے اور شمال مشرقی حصے تک جاتا ہے۔ دماوند اس پہاڑی سلسلے کا ایک بلند ترین پہاڑ ہے جو تہران کے شمال میں واقع ہے۔ بس دربن چوک تک پہنچی ہے اور طلبہ بس سے اتر کر پہاڑوں کی طرف پیدل ہی جا رہے ہیں۔ محمد اور آمین بھی دوسرے دوستوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف رواں دواں ہیں۔ دربن پہاڑ کے شروع میں ہوٹل اور ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں۔ محمد اور آمین جوں جوں اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ان کا چلنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ محمد تھوڑی تھوڑی دیر بعد آرام کے لیے رکتا ہے اور نیچے کی جانب نظریں دوڑاتا ہے۔ نیچے کا منظر بہت ہی دیدہ زیب ہے۔ تہران شہر کے چوک، سڑکیں اور بلند و بالا عمارتیں اوپر سے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں۔ پہاڑ پر چڑھتے وقت محمد اور رامین کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، اسے سننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ تو آئیے پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے سنتے ہیں۔
دست،
ہاتھ،
دستت،
تیرا ہاتھ،
بده،
مجھے دے دو،
خسته شدم،
میں تھک گیا ہوں،
بیا،
آؤ،
کمی،
مختصر یا تھوڑا بہت،
بالاتر،
اوپر کی جانب،
ما استراحت میکنیم،
ہم آرام کریں گے،
آنجا،
وہاں،
ما می خوریم،
ہم کھائیں گے،
صبحانه،
ناشتہ،
بہ بہ،
واہ واہ،
عالیه،
بہت اچھا ہے،
خیلی جالب،
بہت ہی دلچسپ،
تو می بینی،
تم دیکھ رہے ہو،
بزرگ،
بڑا،
ساختمان
عمارت
او دارد
اس کے پاس موجود ہے
ببین
دیکھو
برج
ٹاور
برج میلاد
میلاد ٹاور
من میبینم
میں دیکھ رہا ہوں
من دوست دارم
مجھے پسند ہے
قشنگ
اچھا یا خوبصورت
کجا
کہاں
عجلے کن
جلدی کرو
بعدن
اس کے بعد
من میگویم
میں کہتا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں سامعین اب محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنتے ہیں رامین ایک سخت چڑھائی پر دوڑ رہا ہے یا چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی اس کوشش میں وہ محمد سے آگے نکل جاتا ہے اور کچھ اوپر جا کر محمد کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر بلاتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد آرام کرتے ہیں اور تہران کا نظارہ کرتے ہیں رامین اور محمد کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے آئیے مل کر سنتے ہیں
محمد دستت رو به من بده
محمد مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ
آہ خسته شدم
اوہ میں بہت تھک گیا ہوں
بیا کمی بالاتر استراحت میکنیم
آؤ کچھ دیر اوپر آرام کر لیتے ہیں
آنجا یک ریستوران است
وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے
بله آنجا یک ریستوران است آنجا صبحانه میخوریم
ہاں وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں چل کر ناشتہ کریں گے
بہ بہ عالیه از این بالا تهران خیلی جالب است
واہ واہ بہت اچھا یہاں بلندی سے تهران بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے
آره میبینی تهران خیلی بزرگ است
ہاں تم دیکھ رہے ہو تهران کتنا بڑا ہے
بله تهران خیلی بزرگ است و ساختمان‌های بلندی دارد
ہاں تهران بہت بڑا ہے اور بہت ہی بلند و بالا عمارتیں یہاں موجود ہیں
آنجا را ببین آن برج برج میلاد است
ادھر دیکھو وہ ٹاور میلاد ٹاور ہے
بله میبینم خیلی بلند است
ہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی اونچا ہے
برج میلاد یکی از بلندترین برج های دنیا است
میلاد ٹاور دنیا کے اونچے ٹاوروں میں سے ایک ہے
تهران را دوست دارم تهران خیلی بزرگ و قشنگ است آن ساختمان کجاست؟
تهران مجھے پسند ہے تهران بہت بڑا اور خوبصورت ہے وہ عمارت کون سی ہے؟
عجله نکن بعدن به تو میگویم آن ساختمان کجاست
جلدی نہ کرو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ عمارت کون سی ہے سامعین ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان گفتگو کو غور سے سنیے لیکن اس مرتبہ ہم بغیر ترجمے کے یہ گفتگو آپ کو سنوا رہے ہیں
محمد دستت رو به من بده
آہ خسته شدم
بیا کمی بالاتر استراحت میکنیم
آنجا یک رستوران است؟
بله، آنجا یک رستوران است. آنجا صبحانه می‌خوریم.
به به، عالیه. از این بالا تهران خیلی جالب است.
آره، می‌بینی؟ تهران خیلی بزرگ است.
بله، تهران خیلی بزرگ است و ساختمان‌های بلندی دارد.
آنجا را ببین، آن برج، برج میلاد است.
بله، می‌بینم. خیلی بلند است.
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیاست.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
عجله نکن. بعداً به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
سامعین محمد اور رامین ایک بار پھر پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رامین اسی دوران تہران کی معروف عمارتوں مثلا آزادی اسکوائر، ہوٹل استقلال، میلاد ٹاور اور مختلف پارکوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور دور سے وہ اسے دکھاتا ہے۔ وہ دونوں پہاڑ کے دامن میں موجود ایک ریسٹوران میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ پہاڑ کی بلندی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت تمام طلبہ مل کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ سپہر کو ان کی واپسی شروع ہوتی ہے اور وہ راستے میں کھجور کے ساتھ قہوہ پیتے ہیں۔ شام کے وقت وہ دوبارہ دربن چوک پر پہنچتے ہیں اور بس میں بیٹھ کر واپس ہاسٹل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ محمد بس میں بیٹھ کر پہاڑ اور اس کے ارد گرد کے دلفریب مناظر کے بارے میں سوچتا ہے۔ پہاڑ کے ڈھلوانی حصے میں ہوٹلوں کے قریب سے بہتا ہوا صاف اور شفاف پانی، جھرنوں کی خوبصورت آوازیں محمد کو خیال خیالوں میں ہی مسحور کر لیتی ہیں اور اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سامعین ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی یہاں ایران تشریف لائیں اور یہاں کے خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں۔